سورت اللیل ترتیب کے اعتبار سے بعد میں 92 نمبر کی سورت ہے. ایک رکوع 21 آیات 21 اور 71 71 کلمات ہیں. 310 310 حروف ہیں. مکی سورت ہے اور اس میں ایک نفسیاتی راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے, اور وہ یہ کہ جو انسان نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, اور جو بندہ گناہ کرنے لگتا ہے اس کے لیے گناہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. پوری سورت دو راستوں کو واضح کرتی ہے کہ کس طریقے سے کچھ لوگ جو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے عادی بن جاتے ہیں, ہر دن ان کے لیے وہ کام آسان سے آسان ہو جاتا ہے, ہر دن وہ راستے ان کے لیے خوشیوں کے راستے بن جاتے ہیں, اور ایسے لوگ ان کے لیے تقویٰ کا راستہ دشوار گزار راستہ اور خاردہ راستہ نہیں رہتا, بلکہ وہ اس طرح خوشی سے اس راستے سے گزر جاتے ہیں جیسے ان کے راستوں میں پھول بچھے ہوں, اطلس یا کمخاب کے فرش سے جس طرح گزرتا ہے. یہ لوگ نیکیوں کی مشکلات کے راستوں میں سے اتنے آرام سے گزر جاتے ہیں. اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ ہے جو برائیوں کا ہوگر ہو گیا. ان کے اندر گناہوں کے لیے اتنی کشش اور اتنی لذت محسوس ہونے لگتی ہے جو حقیقت میں بدنامی اور بربادی اور رسوائی کا سبب بنتی ہے, لیکن ان کا مزاج اتنا بگڑ جاتا ہے کہ شراب کے خون کے لیے بڑی دریا دلی سے اپنی دولت لٹانے لگتے ہیں, جوئے کی ایک بازی پر اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی عزتوں تک کو داؤ پہ لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کے قتل پر بھی کوئی چیز ان کو رکاوٹ نہیں محسوس ہوتی. ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے نیکی پہ چلنا انتہائی مشکل ہے. اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ کا ذمہ ایسے لوگوں کو دعوت دینا ہے, مجبور کرنا نہیں. کوئی اپنی خوشی سے ہلاکت کے گھڑے میں کودنا چاہتا ہے تو کودنے دیجئے. آپ نہ تو اس پہ کوئی ان سے مدد کے طلب کرنے والے ہیں, نہ آپ کو اس میں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے, تو پھر آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. کچھ لوگ ہیں جو نیکیاں چھپا چھپا کے کرتے ہیں, کچھ گناہ چھپا چھپا کے کرتے ہیں. قیامت کے دن کچھ بھی نہیں چھپے گا. چھپا چھپا کے نیکیاں کرنے والوں کی نیکیاں سب کے سامنے آ جائیں گی, اور چھپا چھپا کے کرنے والوں کے گناہ سب کے سامنے بڑھ جائیں گے. اور ایسے وقت میں پتہ چلے گا کہ جس طرح انسانی کوششیں مختلف طرح کی تھیں, آج انسانوں کے انجام بھی مختلف طرح کے ہیں. یہ سورت اور اس سے اگلی دونوں صورتیں جو ہیں, بلکہ اسے پچھلی صورت ایک ہی مضمون ہے. ایسے لگتا ہے کہ یہ صورتیں بالکل ایک ہی دور کی ہیں, اور ان کے اندر ایک ہی حقیقت سے پردہ کھول دیا گیا کہ جو کرنا چاہو گے کر لو گے. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو دو راستے اور ہر راستے کی تین صفات, ہم انشاءاللہ تعالی ان کو دیکھیں گے. سورت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ سورت کی آیت 1 سے لے کے 11 تک, اور دوسرا 12 سے لے کر آخر تک ہے. پہلے حصے میں بتا دیا گیا کہ انسان جو کام کر رہے ہیں اس دنیا میں وہ مختلف ہیں, اور ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہیں, ہر ایک کی اپنی پسند کی چیزیں. اسی میں تین خصوصیات کا تذکرہ کر دیا کہ انسان کے لیے یہ قابل غور چیزیں, اور اسی کے اندر پھر بعد میں ناپسندیدہ تین عادات کو بیان کیا. انتہائی خوبصورت صورت ہے. ہر قسم کی ڈسٹریکشن, ہر قسم کی سوچ سے بے نیاز ہو کر سوچیں تو یقیناً ہم اس صورت کے بعد اپنے آپ سے پوچھنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ میں ان دو میں سے کس گروہ سے تعلق رکھتی ہوں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے, اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ خوب چمک اٹھے. وما خلق الذکر والانثی. اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو. تین قسمیں ہیں, پہلے رات کے چھانے کی بات, پھر دن کے چمکنے کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک معاشرے کے لیے ایک چڑھتا ہوا سورج تھا. جب رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی, اس سے پہلے آپ کے ارد گرد کفر اور شرک کے اندھیرے تھے, جاہلیت کے اندھیرے تھے. اتنے اندھیرے تھے, اتنے اندھیرے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ پورا معاشرہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا. عرب کا ہر بندہ ایسے لگتا تھا ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. سب خوش تھے اپنی گمراہیوں میں, سب خوش تھے اپنی بے دینیوں پہ, سب خوش تھے اپنے باپ دادا کے نام پہ کی جانے والی خود ساختہ رسموں پہ۔ اتنے میں اقرب اسم ربک الذی خلق کی آواز آئی اور اس آواز نے پورے معاشرے کو دو گروہوں میں بانٹ دیا۔ دو گروہ بن گئے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے، افکار اور جذبات کی بنیاد پہ، اعمال اور کردار کی بنیاد میں دو مختلف کردار بن گئے جن کی آپس میں کوئی بات ملتی نہ تھی۔ ایک اس طریقے کا معاملہ ہو چکا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے رات اور دن فرق ہے، نر اور مادہ مختلف ہیں۔ ایسے ہی دو مختلف کردار اس معاشرے میں بن گئے، ہر ایک اپنے کاموں پہ خوش ہیں، ایک رب کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہے اور ایک اپنے نفس کی پوجا کے لیے تیار۔ ایک اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے لیے کوشاں ہے، اس کی رضا کو پانا چاہتا ہے، اور دوسرا معبودان باطل کے چوکٹوں پہ سجدہ ریز ہے یا اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں روز و شب موجود ہے۔ ایک ابدی لذتوں کا خوگر ہے جنت کی صورت میں، اور ایک عارضی لذتوں اور اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگنے والا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نسائکم لشتا، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں، تم مختلف طرح کے کام کر رہے ہو۔ ہر انسان اپنی زندگی میں وہ کام کر رہا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے، جس پہ اس کا دل قائل ہو جاتا ہے، دل مائل ہو جاتا ہے، اس کو کرنے ہی لگ جاتا ہے۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا جملہ سورۃ انشقاق میں انک کادہن الی ربک کدہن میں پڑھ چکے کہ ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق اگر کام کرتا ہے تو وہ ایک ہی راستے پہ ہوگا، لیکن جو ہی فطرت سے انحراف کیا جاتا ہے تو راستے مختلف ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب صبح کرتا ہے، الناس غادیان، لوگ جب صبح کرتے ہیں تو ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے نفس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے نفس کو فروخت کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اس تجارت میں کچھ لوگ تو اللہ کو راضی کر کے جنتوں کو پانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو نفس کے اور معاشرے کے غلام بنتے ہوئے اپنے آپ کو اس تھوڑی سی دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ لشتا، شتیت کی جمع، جیسے مریض کی جمع مردا ہوتی ہے، اس سے مراد ہوتا ہے متفرق، منتشر۔ اگر جملے کو دیکھے تو ان نسائکم، سا کا لفظ کے بعد لشتیت ہونا چاہیے تھا واحد، لیکن شتا کہہ کر بتا دیا کہ مسلسل جوہد کوشش، ایک کوشش نہیں، ان کی ہر کوشش جو ہے وہ مختلف ہی نوعیت کی ہے۔ کس سے مختلف ہے؟ جو ہونی چاہیے، جو مطلوب ہے، جو ان کی فطرت کی پکار ہے۔ یہ گناہ کی طرف بڑھ کر خود اپنی فطرت کے خلاف چلنے والے بن جاتے ہیں۔ جیسے کوئی سیدھا چلنے کی بجائے الٹا چلے گا تو پریشان تو ہوگا، خوش تو نہیں رہے گا۔ اب کیا ہیں دونوں کی کوششیں، کیسے ہیں؟ خلاصے کے طور پہ آگے چلتے ہیں۔ فام ما من آتا واتقا، پس ایک جو، پس وہ جس نے، اچھا کردار۔ پہلی صورت، من آتا، جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا، دے کے بے خوف ہو گیا نہیں، واتقا، اور اس سے ڈرتا بھی رہا۔ صرف مال نہیں دیتا بلکہ اپنی ہر چیز اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تیسری خوبی، وصدق بالحسنی، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، جس کو ٹھیک سمجھا اس پہ جم گیا۔ سچ بات کو کسی بھی تعصب کی بنیاد پہ، کسی بھی رقابت کی بنیاد پہ، کسی بھی ایسی چیز کی بنیاد پہ پیچھے نہیں ڈال دیا کہ یہ میرا گروہ نہیں، یہ میری جماعت کی بات نہیں، یہ فلاں نہیں، بلکہ صدق بالحسنی، حسنی کی تصدیق کی۔ اور یہاں حسنی سے مراد پھر اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کی باتوں کو ماننے کی بات ہے۔ یہ کردار ہے، اس نے تین کام کیے، آتا واتقا وصدق بالحسنی۔ اور یہ تین کام جو ہیں انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتے ہیں اگر دل میں کھوٹ ہو، اور یہ تین کام انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں، منہج بن جاتے ہیں، اگر اس کو اپنی دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی پیاری ہونے لگے۔ ایسا ہی شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ شخص پھر نہ تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے سے ڈرتا ہے، نہ خود کو لگانے سے ڈرتا ہے، نہ اپنا وقت لگانے سے ڈرتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی اللہ سے ڈر والی زندگی ہوتی ہے، ہر شعبے میں، ہر معاملے میں۔ شادی ہال میں بھی بیٹھ کے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ حق بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور صدقہ بالحسنہ میں حسنہ تو سب سے پیارا کلام کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ اس کلمے کی تصدیق کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، پھر ایمان کے بعد اس میں عمل کی روح ڈالتا ہے، اور اس روح کے ساتھ ساری زندگی سعی اور کوشش کرتے کرتے اس طرح پہنچ جاتا ہے کہ اس کا عمل گواہ بن جاتا ہے اس کے کلمے کا۔ وصدق بالحسنہ، ایمان کی تعریف ہم نے کیا دیکھی تھی؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، و عمل بالجوارح۔ یہ عمل بالجوارح جو ہے نا، یہی صدق بالحسنہ۔ پہلے دل سے سچائی کی تصدیق کی، پھر زبان سے اس کی تصدیق کی، اور اس کے بعد پھر اپنے عمل سے اس کی تصدیق کی۔ ساری زندگی پسندیدہ حالات میں نہیں، صرف ناپسندیدہ حالات میں بھی، مشکلات میں نہیں، آسانیوں میں بھی، آسانیوں میں ہی نہیں مشکلات پہ بھی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو یہ تین خوبیاں جس انسان میں ہوں گی نا، اس کے اندر ساری خوبیاں آ جائیں گی۔ آپ اس انسان کی جگہ اپنا نام لکھیں، فَأَمَّا مَن، من کے نیچے اپنا نام لکھ کے سوچیں، کیا یہ تین خوبیاں میرے اندر ہیں؟ اگر پہلی چیز کو دیکھیں، من آتا، دیا، یہ کیا ہے؟ دولت کی محبت دل میں نہ ہونا۔ اب دیکھیں، جس انسان کے دل میں دولت کی، مال کی، سونے چاندی کی محبت نہیں ہوتی نا، وہ کھلے دل سے اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ جتنا کچھ بھی اللہ اس کو دے، وہ اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں، نیکی اور بدی کے کاموں میں، خلق خدا کی خدمت میں، اللہ کے دین کے نشو و اشاعت میں دینے لگ جاتا ہے۔ ہم جب دیتے نہیں ہیں نا، تو اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ابھی اپنے دل کے اندر وہ دین، وہ بات لا ہی نہیں سکے کہ جس کو لانے کی ضرورت تھی۔ اور ہم جس چیز میں سنجیدہ ہوتے ہیں، ہم اس پہ خوب دیتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ بچے کا دودھ خریدو، ہم پھر بھی خریدتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ عید کے کپڑے بچوں کے خریدو، ہم خود خریدتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل آ جاتا ہے۔ جس چیز پہ دل آ جاتا ہے نا، انسان وہاں مال کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، نہ سوچتا ہے نہ روکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ بھوکا اور ماں پیسے چھپا کے رکھ لے کہیں کونے میں کہ اب میں اس کو کیوں کھلاؤں، میں نے تو یہ پیسے جو ہے ایک جوڑا خریدنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اٹس امپاسبل۔ اس نے حج کے لیے بھی رکھے ہوں گے نا پیسے، تو وہ بھی نہیں چھپا کے رکھے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا بچہ بھوکا ہے۔ من آتا، اور اگر لفظ عطا کو دیکھیں، آتا میں عطا بھی ہے نا، اللہ کی ذات جو انسان کو اتنا کچھ عطا کرتی ہے، وہی ذات پھر انسان کا ٹیسٹ لیتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے کم دیا، کیا اللہ زیادہ نہیں دے سکتا تھا؟ کیوں نہیں دیا؟ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم ان کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ہماری پہنچ ان تک ہے، اور پھر بھی ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ اپنے کام خود کروا سکتا، اللہ فرشتوں کے ذریعے دین غالب کروا سکتا ہے، سب کچھ کروا سکتا ہے۔ جس نے پہاڑوں کی تہوں میں سونا رکھا ہوا ہے، کیا وہ سونا تھوڑا تھوڑا جا کے سارے مسلمانوں کو ہی اللہ بانٹ دے تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں مشکل۔ اتنا پھل جو ہے وہ جنگلوں میں گر گر کے ضائع ہوتا ہے، اللہ وہی فرشتوں کو کے ٹوکرے بھر بھر کے مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑا اور بیچ کے بچوں کی ضروریات پوری کر لے۔ ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ من آتا، آتا کے ساتھ ہی اب دیکھیے وتقا، تقوا، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جس طرح انسان کے کسی معاملے کے ساتھ سنجیدہ ہونے کا اظہار اس کے اس راستے میں خرچ سے پڑتا ہے نا۔ یہ بات ہم پیچھے کئی دفعہ کر چکے ہیں نا، حق مہر کو بھی صدقہ اسی لیے کہا تھا کہ مرد جو ہے اس کے اندر سنجیدہ ہوتا ہے، آئی ایم سنسیئر، آئی ایم ناٹ فلورٹنگ، میں وقتی بات نہیں کر رہا۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان اللہ کے راستے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ کھلے ہاتھ سے دیتا ہے۔ اور یہ بات دل میں اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کے جذبے کے اٹھنے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یعنی تقویٰ ایک کیٹلسٹ ہے، ایک محرکہ ہے، جذبہ محرکہ ہے اللہ کے راستے میں دینے کا۔ ہم لفظ تقویٰ سنتے ہی کہتے ہیں گناہ، خوف، پرہیزگاری، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ تقویٰ جو ہے نا، یہ صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں ہے، نیکیوں کے مواقع کو ڈھونڈنے کا نام بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، حالانکہ یہ ادھوری تعریف ہے۔ پوری تعریف کیا ہے؟ کہ نیکیوں کے مواقع کو بھی قبول کرو۔ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اس موڑ پہ کھڑے ہوئے کیا میرے اندر تقویٰ آیا؟ مثلاً کیا میں گناہوں سے رک جاتی ہوں اللہ کے خوف سے؟ کیا میرے اندر یہ فرقان پیدا ہو گیا کہ یہ غلط چیز ہے اس کو نہ کروں؟ تو اب ساتھ یہ تقویٰ کا دوسرا اینگل بھی پوچھیں، کیا میں نیکیوں کے مواقع کو پہچاننے لگی؟ کیا میں نیکیوں کے مواقع کی تلاش میں رہتی ہوں؟ کیا میں چھپ چھپ کے نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر کر کر کے بھی نیکیاں کرنے کی حریص ہوں؟ راتوں کو نیکیاں کرتے کرتے دن میں بھی نیکیوں کی طلبگار ہوں؟ کہیں رک تو نہیں جاتی کوئی نیکی کر کے کہ بس اب میں نے کر تو لی ایک نیکیاں، میں اور کیا کروں؟ جتنا خود کو چیک کرتے جائیں گے ڈسکور کریں گے، اور جس دل میں اللہ کا خوف آتا ہے نا، اس کا اظہار بندے کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے، اس کی معیشت سے، اس کی معاشرت سے، اس کے زندگی کے ہر شعبے سے جھلکتا ہے کہ یہ بندہ رب سے ڈرنے والا بندہ ہے. اور پھر وصدق بالحسنیٰ کی کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر انسان بھلائی کی تصدیق کرتا ہے. حسنیٰ اتنا وسیع المعنی لفظ ہے جس میں عقیدہ، اخلاق اور اعمال تینوں قسم کی بھلائیاں آ جاتی ہیں. کیسے؟ عقیدے میں بھلائی کی تصدیق کیا ہے؟ کہ انسان شرک اور دہریت اور کفر کو چھوڑ کر توحید، آخرت اور رسالت کو مان جائے. خود سے پوچھے، ہے یہ سب کچھ؟ کیا میں عقیدتاً حسنیٰ کی تصدیق کرتی ہوں؟ اگر ابھی بھی دل میں کوئی اور ہی چھپا ہوا خدا، کوئی اور ہی نفع نقصان دینے والا ہے، تو پھر تو آنکھ چیخیں مار مار کے رونے کی ضرورت ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی میرے دل میں یہ باتیں نہیں آئیں. اسی طرح پھر دوسرا ٹیسٹ اپنا لیجئے اخلاق کے معاملے میں. اخلاق اور اعمال میں بھلائی کی تصدیق ہے کہ انسان سے بھلائیوں کا ہونا محض بے شعوری کے ساتھ نہ ہو، شعور کے ساتھ نیکی کرے، تسلیم کرے، اس کی زندگی کا مشن بن جائے نیکی، خیر اور اصلاح کا کام اس کی زندگی کا ہو، اور وہ سوشل ورک کرے لیکن اللہ کے خوف سے کرے، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کرے لیکن بیچ میں اللہ کی ذات ہو. آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کا پھر ایک ایک عمل اس بات کا خوگر ہوگا کہ یہ مسلم ہے. وصدق بالحسنیٰ، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان میں یہ تینوں ہی خوبیاں تھیں، کس طریقے سے نیکیوں کے مواقع کے متلاشی تھے اور کس طریقے سے وہ یہ کام کرتے تھے. آگے آیت آ رہی ہے، اس میں مزید واضح ہوگا. جس میں یہ تین خوبیاں آ گئیں، اپنے آپ کو چیک کریں، آ گئی ہیں، تو پھر فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راہ. یہ بڑی پیاری بات ہے، جس راستے پہ انسان چلتا ہے نا، اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ تین صفات راستوں کی آسانیوں کا سبب بھی بنتی ہیں، اور ان تین چیزوں کے لیے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں، شرط کہہ کے جذبے سچے ہوں. پھر اس راستے کے کانٹے بھی پھولوں سے پیارے لگتے ہیں، ہر مشکل گھاٹی کو انسان پار کر جاتا ہے، پھر نماز بوجھ نہیں رہتی، روح کی غذا بن جاتی ہے، اس کو نماز کے بغیر قرار نہیں آتا، پھر عبادت کی ادائیگی اس پر کوئی بوجھ نہیں ہوتی، خوشی ملتی ہے، پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، پھر ایسا بندہ اللہ کے راستے میں دے کر پچھتاتا نہیں، احسان نہیں جتلاتا، بلکہ نئے نئے بہانے تلاش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے اس کو، پھر جب اس کی رضا کے لیے سر کٹانے کا موقع آتا ہے تو پھر اس وقت اپنے آپ کو خوشی سے لبریز پاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے نا، کئی سوالوں کا جواب ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، اچھا اللہ چاہے گا تو بھی کرا لے گا، کبھی سنا آپ نے؟ اچھا جب اللہ چاہے گا تو پڑھ لوں گا نماز، جب اللہ کہے گا تو آ جاؤں گی قرآن کی کلاس میں، اب تم مجھے ہر وقت کیوں کہتی ہو؟ اللہ نہیں چاہے گا، آپ چاہیں گے تو فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسانی اس کے لیے ہوتی ہے جو آسانی چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری روایت ہے، اس پہ آپ نے فرمایا، اعملوا وسددوا وقاربوا، فرمایا نیک اعمال کیا کرو، راست روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، ہر شخص جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کی استعداد اس میں رکھ دی گئی ہے، یعنی فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے رکھا گیا، اس کے لیے وہی کام آسان ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے نصیب میں جنت ہے نا، اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے، اس کو جنت میں جانے والے کام آسان لگتے ہیں، اور جس کے لیے جنت نہیں ہے نا تو اس کے لیے جنت کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھ لیجئے، ہر گناہ پہلی دفعہ مشکل لگتا ہے۔ کوئی ایک ایسا وقت سوچ لیں کہ جس وقت گناہ کیا ہو، لرستے، کانپتے، ہانپتے، چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہ ماں کو نہ پتہ چل جائے، بہن کو نہ پتہ چل جائے، یہ دوست مجھے کہاں لے کے آ گئی، یہاں تو کوئی لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کانپتے کانپتے لڑکی وہاں سے واپس آئے گی، ایک دفعہ آج گھر چلی جاؤں، جان بچ گئی، لاکھوں پایا، اور اگر دوبارہ یہی موقع بن جائے تو گھبراہٹ کم ہوگی، اور تین چار کے بعد اس میں مزہ آنے لگے گا۔ شروع میں مزہ نہیں آتا شراب میں، شروع میں گانا سن کے جس نے نہ کبھی سنا ہو سر میں درد لگے گی، شروع میں گناہ میں بالکل لذت نہیں آتی۔ کیوں افیون اور چرس پہلانے والوں کو پہلے مفت میں بانٹتے ہیں؟ کیوں جوئے کی پہلے عادت ڈالی جاتی ہے؟ اس لیے کہ گناہ میں شروع میں بالکل انسان کے لیے لذت نہیں ہوتی، لیکن ایک دفعہ انسان کوشش کرے پھر اس کو اچھا لگتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جس بندے کو نیکی کی عادت نہ ہو، شروع میں نیکی مشکل لگتی ہے، وضو کرنا ہی بڑا مشکل لگتا ہے، صبح کے وقت اٹھنا ہی بڑا مشکل ہے۔ جو کنورٹ لوگ ہیں، کبھی ان کو پوچھیں جا کے کیسے فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ میں نے آپ کو پیچھے ایک کہانی سنائی تھی، ایک کنورٹ تھے تو فجر کے لیے انہوں نے کیسے اپنے آپ کو عادی کیا، ایک الارم اپنے پاس رکھتے، دوسرا 10 منٹ بعد کا ذرا دور کسی ٹیبل پہ رکھ دیتے، اور کہتے ہیں اس کے 10 منٹ بعد کا الارم میں اپنے ٹوائلٹ کے باہر رکھتا کہ جب میں اس کو بجھانے جاؤں گا تو پھر میں کہوں گا چلو اب یہاں تک تو آ گیا ہوں، وضو بھی کر لوں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، آپ کوشش کرتے ہیں آسان ہوتا ہے، کوشش نہیں کرتے دن بدن مشکل ہوگا۔ وہ دن یاد کیجئے جب آپ پہلے دن یہاں آئے تھے کلاس میں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو سوچ کے خوف آتا ہوگا کہ میں 4 گھنٹے بیٹھوں، 3 بیٹھوں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے کورسز میں عموماً تدریج کے ساتھ ٹائمنگ بڑھتے ہیں، ڈیز تدریج کے ساتھ بڑھتے ہیں، کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، کہ انسان کی فطرت ہے کہ شروع میں جو چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے اگر آپ تفسیر سن سکتے ہیں تو آسان کر دی نا اللہ نے، چلنا شروع کرتے ہیں چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب 4 دن واک چھوڑیں، 5ویں دن آپ سے ہوگی نہیں، آپ ایک دن کر لیں، دوسرے دن دل چاہے گا اس وقت کیا اٹھ کے جا کے واک کریں۔ فسن یسرہ للیسرا، پھر اللہ ان راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، سہولت بھی آ جاتی ہے اور آسانی بھی آ جاتی ہے۔ عرب لوگ جب گھوڑے پر زین ڈال کر اس کے منہ میں لگام دے کر سواری کے لیے بالکل تیار کرتے تھے تو کہا کرتے تھے، یسر الفرس الرقوب اذا اسرجہ والجمہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ گھوڑے کے لگام ڈال دی گئی اور اس کو سواری کے لیے تیار کر دیا گیا۔ تو ہم اپنے آپ کو اگر واقعی جنت کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو کمر باندھنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا ابو ذر کشتی کو مضبوط کر لو کہ سمندر بڑا گہرا ہے، اور حساب کتاب کی فکر کر لو کیونکہ حساب لینے والا بڑا باریک بین ہے۔ تو جس راستے پہ چلیں گے وہ راستہ آسان ہوگا۔